بابا آدم سے آج تک جتنی بھی زبانیں ہیں سب کی سب عام آدمی کے یہاں پیدا اور جوان ہوئیں۔ کچھ کا قد کاٹ زیادہ نکل گیا، کچھ ٹھگنی رہ گئیں اور بہت سی زمانے کے ہاتھوں معدوم ہو گئیں۔ خود ساختہ محلاتی سرپرستوں نے بس اتنا کیا کہ پلی پلائی زبانوں میں سے کچھ کو اپنی ریاستی ضروریات اور محکوموں سے روزمرہ رابطے کی خاطر گود لے لیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ زبان کی چابی ماں کے پلو میں بندھی ہوئی ہے اور زبان کے مالک اس ماں کے بچے ہیں، اسی لیے نسل اور زبان ہمیشہ سے بہترین ہم سفر ہیں۔ تو پھر لوگ مادری زبان کے ہوتے دیگر زبانیں کیوں سیکھتے ہیں؟ دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، ضرورت یا پھر شوق۔ زیادہ تر لوگ ضرورت کے تحت سیکھتے ہیں، یعنی رابطے، تعلیم اور روزگار کے لیے۔ گویا زبان بھی اجناس کی طرح طلب اور رصد کے اصولوں کی محتاج ہے، اور طلب اور رصد کا اصول بدلتے دور اور ضروریات کے مطابق لباس بدلتا رہتا ہے۔ کبھی یونانی، کبھی لاطینی، کبھی عربی، کبھی فارسی اور ترک، تو کبھی انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی اور روسی، اور آج کل چینی۔ مگر کئی سماجی اکائیاں نسلی اور جغرافیائی اعتبار سے اتنی متنوع ہیں کہ باہمی رابطے، معاشی تعلق اور نظم و نسق کے لیے بہت سے خطوں میں ایک سے زائد زبانیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے شمالی برصغیر کے لوگ تو آسانی سے ہندی اردو میں باہم سمجھ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اتر پردیش کے کسی بیوروکریٹ کو تمل ناڈو کے کسی سیاستداں سے بات کرنی ہو تو وہاں ہندی کی جگہ انگریزی خود بخود رابطے کی زبان ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے کسی طاقتور گروہ کا نظریاتی، سیاسی، ثقافتی اور جغرافیائی دائرہ دیگر لسانی گروہوں اور خطوں تک پھیلتا جاتا ہے، تو دوسری زبانیں بھی شعوری طور پہ غالب گروہ کے ثقافتی اور لسانی اثرات قبول کرتی جاتی ہیں۔ مثلا وسطی ایشیا کی ترک پہ روسی اثر، بربر، فارسی اور سندھی پہ عربی اثر، پشتو اور بلوچی پہ فارسی اثر، مغربی، وسطی اور شمالی مشرقی برصغیر کی زبانوں پہ سنسکرتی اثر، اور اب ہر مشرقی زبان پہ انگریزی کے اثرات۔ چنانچہ جب بنگالیوں کو ایک روز اچانک بزبان انگریزی بتایا گیا کہ آج سے سرکاری زبان اردو ہے، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، کیونکہ ان کی زبان عربی و فارسی کی بجائے سنسکرت شاخ سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر بنگالیوں کو بتایا جاتا کہ ان کے اور دیگر پاکستانیوں کے درمیان رابطے اور نامہ بری کی زبان انگریزی ہوگی، تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ بنگالیوں کے برعکس پنجابیوں کو اردو بطور قومی زبان اپنانے میں یوں دقت نہیں ہوئی، کیونکہ فاتحین کی لگاتار گزرگاہ ہونے کے سبب ترک، فارسی، عربی اور مقامی سنسکرتی لفظیات کے چبوترے پہ بنی صوفی خانقاہوں میں عوامی میل جول اور کثیر نسلی اختلاط سے جنم لینے والی زبانیں اردو یا ہندوستانی ایک عام پنجابی کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ویسے بھی پنجاب جغرافیائی لحاظ سے اردو مولا کی دیوار یعنی دلی سے لگا بیٹھا تھا، اور سندھ کا سیاسی اور ثقافتی تعلق چونکہ ہزار برس سے عرب، ایران اور وسطی ایشیا کے فاتحین اور صوفیہ سے جڑا ہوا ہے، اور انگریزی دور میں انتظامی تعلق بمبئی سے رہا، لہذا اردو کی لشکری لفظیات سے ایک عام سندھی کے کان مسلسل آشنا رہے۔ جبکہ پچھلے 500 برس میں افغانوں نے شمالی و وسطی ہندوستان سے مشرق میں بنگال تک سینکڑوں بستیاں اور درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں اور تعلقے آباد کیے۔ کابل، پشاور اور ہزارہ کا کاروباری تعلق بھی دلی اور بمبئی سے لگ بھگ 200 برس پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان نہ بھی بنتا تو بھی پنجابیوں، پشتونوں اور سندھیوں کی دیگر دیسیوں سے رابطے کی زبان اردو یا ہندوستانی ہی ہوتی۔ لیکن فطری انداز میں پنپنے والے بین اللسانی درخت میں جب تقسیم کے بعد لسانی احساس برتری کے سرکاری چاقو سے اردو کی قلم لگانے کی کوشش کی گئی، تو پھر رابطے کی فطری زبان کے مکالمے میں ضد اور جوابی ہٹ دھرمی کا زہر گھل گیا۔ رہا سہا کام اردو کو مسلم ثقافت اور حب الوطنی سے غیر ضروری طور پہ نتھی کرنے کی ذہنیت نے اتار ڈالا۔ یہ راز عام آدمی سے زیادہ کور چشم ریاستوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زبانیں خودرا ہوتی ہیں، ان کی فارمنگ نہیں ہو سکتی۔ جس کو جس زبان کی ضرورت درپیش ہوگی وہ بغیر کسی کے کہے اسے رابطے کی زبان بنا لے گا، جیسے چینی خود بخود انگریزی سیکھ رہے ہیں اور مغربی باشندے چینی سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر ریاست لسانی ڈنڈا چلائے گی تو مضروب بھلے رابطے کی زبان سیکھے نہ سیکھے، رابطے کی زبان میں پنہا گالیاں سب سے پہلے سیکھے گا، تاکہ تھوپنے والے تک ٹھیک ٹھیک جذباتی ابلاغ ہو سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ پشتون کو آپ پیار سے دوزخ میں دھکیل سکتے ہیں مگر زبردستی جنت میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ یہی کہاوت زبان پہ بھی صادق ہے، بھلے نفاذ اردو ہی کیوں نہ ہو۔